رحم الله عبد من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ونور السماوات والأرضين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عزیزان گرامی، عشر حاضرہ کی آخری مجلس ہے اور ہم مسلسل شناخت حق و باطل پر گفتگو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے آخری مرحلے تک پہنچ گئے ہیں اور حق و باطل کے سر انجام پر گفتگو کا آغاز کل ہم نے کیا تھا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو علم بردار حق و حقیقت اور پرچمدار عدل و عدالت اور منجی عالم بشریت ہیں اور کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عدالت اور حقیقت کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے والے ہیں، امام کے ظہور کی شرائط پر کل ہم نے گفتگو کی، پانچ شرائط پر روشنی ڈالی، اور آج انشاءاللہ امام کے جو حتمی ظہور کے علائم ہیں ان پر ہم روشنی ڈالیں گے. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، متقابلاً میں منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ تمام کو یہ موقع فراہم کیا اور اس طرح علم و معرفت عام ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ. ہمیں کل کی گفتگو کے سلسلے میں دو سوال موصول ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے کنڈیشنز بتائے، لیکن ان کنڈیشنز کا تعلق کس سے ہے، یعنی کن لوگوں میں ان پانچ کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے؟ کیا پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے سب ان پانچ کنڈیشنز کو فلفل کریں گے تو امام آئیں گے، یا پھر صرف مسلمانوں کے لیے حکم ہے، یا صرف مومنوں کے لیے کہا گیا کہ یہ شرائط پوری کریں؟ یہ سوال بہت اہم ہے. کل ہی میں چاہ رہا تھا اس کا جواب دوں، لیکن باتیں کچھ اس قدر زیادہ تھیں کہ سمیٹ نہ سکا اور اس سوال کا جواب آپ کے حوالے نہ کر سکا. بہت اہم سوال ہے. ایک اور دوسرا سوال جو آیا تھا وہ یہ کہ آپ نے ان شرائط میں زیادہ تر اس بات کی تاکید کی ہے کہ امام کے سولجرز اور فوجیوں کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو کیا امام کو فوجیوں کی بھی ضرورت ہے، امام کو لشکر کی بھی ضرورت ہے، امام کو سولجرز کی بھی ضرورت ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو کہ ہماری ہم تک پہنچا. باقی جو چھوٹے موٹے سوال ہیں جن پر عام طور سے لوگوں کو خود ہی جواب دینے کا موقع ملتا ہے، میں نے ان کو نظر انداز کیا. جو دو اہم سوال ہیں اس پر میں پہلے روشنی ڈالوں اور اس کے بعد آج کی گفتگو کا آغاز کروں صلوات کے سہارے کے ساتھ. پہلا سوال کہ ان کنڈیشنز کا تعلق کس سے ہے؟ جواب، پانچ کنڈیشنز میں دو کنڈیشنز کا تعلق تمام انسانوں سے ہے، دوست دشمن، اپنے پرائے، مسلمان غیر مسلمان، جتنے بھی اس دنیا میں انسان ہیں ان سب کے اندر ان دو چیزوں کی ترقی ضروری ہے. ایک علم و معرفت کی ترقی جو میں نے عرض کی، جب تک پتہ نہ ہو حق و حقیقت، جب تک واضح نہ ہو، جب تک حق و باطل میں فرق کا شعور انسانوں میں پیدا نہ ہو، چاہے وہ دوست ہو کہ دشمن ہو، یہ آخری وار، یہ آخری جنگ، یہ آخری معرکہ ہے. اس میں اللہ چاہتا ہے کہ دشمن بھی پوری توجہ اور پوری معرفت کے ساتھ دشمنی کرے اور دوست بھی پورے شعور کے ساتھ، پوری معرفت کے ساتھ امام کا ساتھ دے. امام کو نہ نادان دوستوں کی ضرورت ہے اور نہ نادان دشمنوں کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دشمن اگر صحیح معنوں میں جسٹیفائی نہ کر سکا تو وہ دشمنی کرنے پہ آیا تو یہ فیر نہیں ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے. یہ نادان ہے، اس پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے. امام چاہتے ہیں کہ امام کے ظہور سے پہلے لوگوں کی عقلی معیار، لوگوں کا عقلی معیار اور عقلی شعور اتنا بلند ہو جائے کہ صاف صاف کلیئرلی واضح طور پر حق بھی نمودار ہو، باطل بھی نمودار ہو، تو حق کو باطل میں ہر کوئی جسٹیفائی کرے اور سمجھ سکے، اور سمجھنے کے بعد جو دشمن ہے وہ دشمنی کرنے پہ اتر آئے اور جو دوست ہے وہ امام کے ساتھ ہو جائے. یہ شعور کی جو بات ہے، علم کی ترقی کی جو بات ہے، یہ کامن ہے تمام انسانوں کے لیے. دوسری کنڈیشن جو آپ نے بتائی تھی تشنگی کی، یہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر تشنگی پیدا ہو. حق کو حقیقت کی تلاش میں ہر انسان موجود ہے، اس کے اندر کی فطرت جستجو حق میں ہے. عدالت کو پسند انسان فطرتن کرتا ہے، فطرت انسان اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو عدالت ملے، چاہے وہ اپنوں سے ملے یا غیروں سے ملے. خود انسان کی تلاش، یہ تشنگی جب عروج پر آئے گی تب تشنگان عدل و عدالت کو سیراب کرنے کے لیے وہ عادل حقیقی ظاہر ہوگا. یہ ایک کنڈیشن جو میں نے عرض کی، اس کا تعلق بھی ہر انسان سے ہے. لیکن باقی جو تین کنڈیشنز بتائیں ان کے لیے ہے کہ جو انتظار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے جو منتظر بنتے ہیں، ان کے لیے ہے جو امام کے لیے تیاری کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ہے جو امام کی معرفت رکھتے ہوئے امام کی امامت پر اعتقاد کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت سے وابستہ سمجھتے ہیں، ان کے لیے تین کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن خود سازی کی، دشمن کرے یا نہ کرے آپ دوست ہیں کریں، آپ جو امام کو پہچانتے ہیں کریں، آپ جو معرفت کا دعویٰ رکھتے ہیں کریں، آپ جو انتظار کی دعویٰ کرتے ہیں کریں، آپ جو منتظرین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ جو امام کے ناصر بننا چاہتے ہیں، امام کے سولجرز میں جانا چاہتے ہیں، امام کی فوجیوں میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ خود سازی کریں. خود سازی کے بعد جامعہ سازی کریں، اور جامعہ سازی کے بعد اس کی چاشنی کو اور اس کے مزے کو اور اس کے ٹیسٹ کو اپلائی کر کے اپنی زندگی میں دیکھیں کہ وہ حکومت عالمی اور وہ عدالت کی حکومت کا کچھ حصہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیں اور اس کے مزے کو لوٹنے کے بعد تیار ہو جائیں اس عالمی حکومت کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پانچ کنڈیشنز تھیں اور پانچ کنڈیشنز میں دو کنڈیشنز کا تعلق تمام انسانوں سے اور باقی تین کنڈیشنز کا تعلق خود ہم منتظرین امام سے ہے, اور امید ہے کہ وہ تین کنڈیشنز ہمارے اندر پیدا ہوں گی. اب کتنے لوگوں میں پیدا ہو, یہ سوال بھی بہت عام ہے. کیا اب تک بعض لوگ نہیں ہیں کہ جو خود سازی کے مرحلے سے گزرے ہیں, جامعہ سازی بھی کر چکے ہیں, انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے, ایک دو جگہ نہیں پورے ایک ملک میں نظام اسلامی قائم کیا, کیا یہ کافی نہیں ہے امام کی ظہور کے لیے؟ یہاں پر جواب یہ ہے کہ امام کی تعداد اور فوج کی تعداد, امام کی فوج کی تعداد اللہ نے معین نہیں کی ہے. اتنا ضرور ہے کہ امام کے لیے اس عالمی معرکے میں, اس عالمی حکومت کے نفاذ کے لیے ایک دو اور سو دو سو اور ہزار کی نہیں بلکہ ہزاروں کی ضرورت ہے. اب اس ضرورت کو جب تک پورا نہ کیا جائے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا. لیکن تعداد کتنی ہو کسی کو نہیں بتایا گیا, اور اس لیے نہیں بتایا گیا کہ کوئی کاہلی میں مبتلا نہ ہو جائے, کوئی لیزینس کا شکار نہ ہو جائے کہ اب جو کرنے والے ہیں محنت وہ کرتے رہیں, ہم بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ جب لوگ تیار ہو جائیں گے تو امام بھی تشریف لائیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں تعداد مقرر نہیں ہوئی, آپ میں جذبہ ہے آپ تیار ہو جائیں اس کے لیے اور یہ کنڈیشنز پوری کریں, اور جتنے لوگ پوری کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ امام کا ظہور ہو. بعض لوگوں کو نیند آ رہی ہے اور ویسے بھی ویکینڈ میں لوگ کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی سلوات پڑھیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل پڑیں. اس لیے کہ غافل کر دینے والی چیز نیند ہوتی ہے, اگرچہ سکون دینے والی چیز بھی نیند ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نے عرض کیا کہ فوج کی تعداد کتنی ہو مقرر نہیں ہے, یہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 اگر مومن جمع ہو جائے تو امام کا ظہور ہوگا, یہ ایک افواہ ہے, افواہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تاریخ میں اور روایات معصومین میں جو تعداد بتائی گئی ہے ان خاص وزیروں کی ہے کہ جو امام کے وزیر بنیں گے, نہ کہ امام کے سولجرز بنیں گے. سولجرز تو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. آپ سوچیں کہ ایک بہت بڑا کفر و الہاد کا لشکر ہزاروں لاکھوں پر مبنی, اور ان کے مقابلے کے لیے 40 لوگ کیا ہو سکیں گے. اور یہ بھی طے ہے کہ جو دوسرے سوال کے جواب میں ہم عرض کرنے والے ہیں کہ امام کوئی بھی اقدام معجزے کی بنیاد پر کرنے والے نہیں ہیں. کوئی اگر معجزے کی توقع رکھتا ہے تو اس توقع کو اپنے ذہن سے پہلے ہی نکال دے. امام ہرگز کسی بھی کام کو اس عالمی حکومت کے نفاذ کے لیے معجزے سے انجام دینے والے نہیں ہیں. کوئی معجزہ نہیں ہوگا وہاں کہ ایک اشارہ کریں گے اور دنیا میں تہو بالا ہو جائے گا اور کفر و الہاد ختم ہو جائے گا اور پھر دنیا پاک ہو جائے گی. اگر ایسے ہی کرنا تھا تو آدم کے زمانے سے اللہ کر سکتا تھا, کسی نبی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خود ہمارے رسول اسلام کو کہ جو آخری نبی ہیں اس کو اللہ کہتا تم ایک معجزے کے ذریعے سے تمام کافروں کو ختم کر دو, نہ جنگ بدر ہوگی, نہ احد ہوگی, نہ صفین ہوگی, اور باقی سارے مراحل طے کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی. اور اس کے بعد اگر نہیں تو پہلے امام کو ہی یہ کام کا ذمہ دے دیا جاتا, اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معجزے سے کائنات میں حق و حقیقت کو اور عدل و انصاف کو نافذ کر دیتے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. تو ہمارے آخری امام کے لیے بھی یہ تصور غلط ہے کہ وہ سارے کام معجزے سے کریں گے. تو پھر لشکر کی ضرورت ہے انہیں, سولجرز کی ضرورت ہے. دوسرے سوال کا جواب بھی یہیں سے ثابت ہو گیا. چونکہ امام بالکل نیچرل اور طبیعی راستوں سے گزرتے ہوئے اور نارمل انداز سے عالمی حکومت کریں گے اور اس کا نفاذ کریں گے. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس دین کو کہ جو حق ہے کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح معنوں میں ان تین کنڈیشنز کو پورے کرنے کے بعد لوگ آ جائیں حق کا ساتھ دینے کے لیے، تو حق کے ساتھ دیتے ہوئے خود ہی اس دنیا میں حق کو نافذ کر سکیں گے، اس لیے کہ باطل ان حق پرستوں کے مقابل میں بہت کمزور ہوتے ہیں، انہیں کسی معجزے سے دبانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کوئی معجزہ نہیں ہوگا کسی کے ذہن میں نہ ہو. ہاں کبھی معجزے کا جو اصل مورد ہے وہ کیا مورد ہے؟ وہ یہ کہ کوئی امام کی امامت پر یقین نہ کرے، یا چاہے کہ امام اپنی امامت کو ثابت کرے تو امام اپنی امامت کے اس بات میں کچھ چیزیں معجزے کے طور پر پیش کریں گے، مثلا زرا پہنیں گے جو رسول اللہ کا ہے، اس کے بعد مولا کائنات کا ہے، اور وہ زرا کسی اور کے بدن میں نہیں آئے گا، امام جب پہنیں گے تو آ جائے گا. اس طرح کی کچھ اور نشانیاں جو کہ وہ معجزہ صرف امام کی امامت کی اس بات کے لیے ہے، نہ کہ حکومت کے قائم کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب بھی مل گیا کہ فوج کی ضرورت ہے امام کو، اور بے شک ضرورت ہے، جس طرح سے رسول اسلام کو ہر جنگ میں فوج کی ضرورت تھی، جس طرح سے علی کو ساتھیوں کی ضرورت تھی، جس طرح سے حسن کو ساتھیوں کی ضرورت تھی، جس طرح سے امام حسین کو ضرورت تھی، اسی طرح ہمارے رب کے آخری امام کو فوج کی ضرورت ہے، اور فوج کے لیے کتنی تعداد ہے یہ مقرر نہیں ہے. اب آئیے کہ علامتیں کیا ہیں. کنڈیشنز ہم نے سن لی ہیں، اور کنڈیشنز کو صحیح معنوں میں واضح بھی ہم نے کر دیا، ابھی اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. اب آئیے علامتیں امام کی ظہور کی کیا ہیں. علائم کے سلسلے میں بہت سارے لوگ، جو چنانچہ میں نے کل بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی عرض کیا، اشارہ کیا، بہت سارے لوگ چونکہ مطالعے کو گہرا نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے چند سطحی باتوں کو علائم کے طور پر پیش کیا، اور بار بار کہنے لگے کہ اس سال یہ علامتیں پوری ہو گئی، اس سال پوری ہو گئی، اور کب سے کہتے آ رہے ہیں، لوگوں کا اعتبار بڑھنے کے بجائے کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا، کنفیوز ہو گئے لوگ. اور علامتیں کنفیوز کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، علامتیں ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لہذا علائم کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. علامت کی پہلے مرحلے میں دو قسمیں ہیں، ایک حتمیہ، دوسرے غیر حتمیہ. جو غیر حتمیہ علائم ہیں ان پر نہ امام کے ظہور کا انحصار ہے، نہ ان کے ہونا کا، ان کا پورا ہونا ضروری ہے. غیر حتمی کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے یہ علامت بھی ہو سکتا ہے کہ اس علامت سے پہلے امام کا ظہور ہو، لہذا ان علامتوں پر کوئی توجہ نہیں. دوسری قسم ہے، کچھ علامتیں عمومی ہیں اور کچھ علامتیں خاص ہیں. اگر انسان کے لیے کہا جائے کہ انسان کی علامتیں بتاؤ، تو آپ کہیں گے کہ انسان وہ ہے کہ جو دو پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، انسان وہ ہے جو دو ہاتھ رکھتا ہے، انسان وہ ہے جس کے 10 انگلیاں ہاتھوں میں ہوتی ہے، انسان وہ ہے جس کے 2 کان ہیں اور 1 ناک ہے، 2 آنکھ ہیں. تو یہ عمومی علامتیں ہیں، اور ہر آدمی جب بھی سامنے آئے گا ہم اسے انسان سمجھیں گے، اور وہاں پرٹیکولر انسان، جس انسان کی آپ کو تلاش ہے، وہاں آپ کو نہیں ملے گا. یہ عمومی علامت ہے جو آپ کو دی گئی، جنرل باتیں بتائی گئی ہیں. کچھ علامتیں ہیں جو خاص ہیں. خاص کا مطلب یہ کہ جس طرح سے انسان کے حلیہ بتاتے ہیں، حلیہ کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں اس کا نام یہ ہے، اور اس کی تصویر یہ ہے، اس کا سلسلہ یہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جب بتائی جاتی ہیں تب جا کے انسان کی خاص علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ان علامتوں کی بنیاد پر کسی کو پہچانا جا سکتا ہے. امام کے لیے جو غیر حتمی علائم ہے، افسوس کے ساتھ چونکہ وہ کچھ مجلس پڑھنے میں مزہ بھی دیتی ہیں، کچھ علائم ایسی ہیں کہ جو مجلس کو روکھا نہیں رکھتی، بالکل لوگوں کے سننے کے لیے اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان علائم غیر حتمیہ پر بعض لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اب اس کے بعد امام کا ظہور قریب ہے، اس طرح کا واقعہ ہو گیا، اور بغیر سوچے سمجھے تدبیر کر دیتے ہیں، اور اس کا اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں سلسلہ اور رشتہ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے اور بالکل نزدیک ہے، اور شاید کل ہی ہو جائے، شاید ابھی اسی ہفتے میں ہو جائے، اور شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے، نہیں تو کم از کم جس وقت وہ تقریر فرما رہے ہوتے ہیں اس سال تو ہونا ضروری ہوتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں کہ سال گزر گیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ علائم جو غیر حتمی ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، مثلا کہ عورت مرد ہو جائے گی، مرد عورت ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کہ ظلم و فساد کا اس میں زیادہ ہوگا، علماء کی قلت ہوگی، علماء کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں کب کس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، ہر زمانے میں تھی، کبھی کسی زمانے میں زیادہ اور کسی زمانے میں کم، یہ ساری چیزیں ہیں. مثلا حتیٰ کہ سونامی سے پہلے ایک صاحب نے تقریر کی، کہا کہ سونامی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امام کا ظہور بہت نزدیک ہے، اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. تیار تو ہونا چاہیے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ ہر بار ہر لمحہ امام کی تیاری میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اصل بات انتظار کرنے والوں کی کیا ہے کہ وہ تیار رہے. اس اصل بات سے کوئی منحرف نہیں ہونا چاہیے، کسی کو منحرف نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی حادثہ دیکھ کر یا کسی انسیڈنٹ کو لے کے امام کے ظہور کے وقت سے جوڑ دینا اور تدبیر کر دینا کہ یہی ایک علامت رہ گئی تھی وہ جو پوری ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہے. اس لیے آپ کے ذہنوں کو اس بات کے لیے میں پہلے تیار کروں کہ جو باتیں آپ سننے جا رہے ہیں وہ باتیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ غیر حتمیہ پر ہم کوئی روشنی نہیں ڈالنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ویسے بھی کافی سنا ہے اس پر، اور وہ غیر حتمیہ کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی زیادہ کوئی اثر ظہور کے وقت سے اس ظاہر بھی نہیں ہوتا. باقی عمومی علامتیں ہیں، ان عمومی علامتوں میں بھی کنفیوژن زیادہ ہے. بعض حالات میں وہ عمومی علامتیں پوری ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں ہوتی ہیں، بعض علاقوں میں اس کا اثر ابھی تک وجود نہیں ہے. تو کیا یہ علامت یہاں پوری ہو گئی کینیڈا میں، یا ویسٹ میں عورت سے شادی کرنے لگی ہے، مرد سے شادی کرنے لگا ہے، تو کیا یہ علامت پوری ہو گئی تو کیا آپ وہاں پر تصدیق کر سکتے ہیں؟ نہیں، جہاں سے امام کا ظہور ہونے والا ہے وہاں تو ابھی تک یہ چیز رائج نہیں ہوئی، ابھی تو اس کی قباحت اپنی جگہ پہ باقی ہے. تو علاقوں کے لحاظ سے بھی بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ کوئی علامت پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، عمومی علامتیں، تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ علامت تو پوری ہو گئی. علامت کہاں پوری ہونی چاہیے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا جو علائم عمومی ہیں ان پر بھی ہم تھوڑی بہت روشنی ڈالیں گے، لیکن فوکس کریں گے مڈل ایسٹ کو. تمام انبیاء، اکثر انبیاء، اگر میں تمام نہ کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تمام کہنے سے پوری نہ ہو اور غلط بھی ہو، اس لیے میں کہوں گا اکثر انبیاء کی بعثت مڈل ایسٹ میں ہوئی، مشرق وسطی میں ہوئی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. حضرت آدم کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں کہ وہ ہندوستان میں اتارے گئے، اور ہندوستان کا دائرہ اس وقت کتنا وسیع تھا اس کی بھی ہمیں صحیح شناخت نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت آدم کے علاوہ جدہ کو، ہماری اور آپ کی جدہ کو، یعنی حوا کو اللہ نے جدہ میں اتارا، جو جدہ کہاں ہے؟ سعودی عرب میں، عربستان میں ہے، اور وہاں ہندوستان الگ الگ اتارا، وہاں سے ساتھ ساتھ بھی نہیں بھیجا، تاکہ دنیا کے اترتے ہی دنیا کے غم و آلام سے آشنائی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم بات آدم و حوا کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد اکثر انبیاء کا ہم نے دیکھا کہ سلسلہ اور ان کا کام اور ان کا مشن اور ان کی بعثت اور ان کی نبوت اور ان کی رسالت کے کام زیادہ تر کہاں ہوئے؟ مڈل ایسٹ میں ہوئے. اور جو علامتیں بھی بتائی گئی ہیں ان کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہمارے اور آپ کے آخری نبی بھی کہاں مبعوث ہوئے؟ مڈل ایسٹ میں. کم از کم یہ تو ساتھ ساتھ ہم چلیں گے تو باقی مسائل ہم جلدی سے پیش کر سکتے ہیں، تیزی سے پیش کر سکتے ہیں، آپ کو پھر وہ زیادہ پریشانی ہوگی اگر یہ بیس اچھی طرح سے ہمارے ذہنوں میں آ جائے. تو مڈل ایسٹ میں ہوا، امام کی امامت، پہلی امام کی امامت سے لے کے آخری امام کی ولادت اور امامت کا اظہار کہاں ہوا؟ مڈل ایسٹ میں. تو امام کا ظہور بھی کہاں ہونے والا ہے؟ مڈل ایسٹ میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو اچھی طرح سے سمجھ. تو اب ہمیں کن جگہوں کی علامتوں پر غور کرنا ہے؟ امریکہ میں جو ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے. کینیڈا میں کچھ ہو جائے آپ کہیں کہ یہ تو علامت پوری ہو گئی، یہاں ایڈوانس میں ہے, برائی میں بھی ایڈوانس میں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اب آئیے علائم عمومی ایک ایک کر کے. اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جن باتوں کو میں پیش کر رہا ہوں, میں نے کل بھی عرض کیا آج بھی عرض کروں گا, چونکہ بہت ساری باتیں مجھے جلدی جلدی پیش کرنی ہے اس لیے میں حوالوں کی طرف توجہ نہیں دوں گا. آپ کو اختیار ہے, جب بھی کسی بات کا ریفرنس مانگنا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں, اس لیے توجہ آپ کی باتوں پر ہے. ایک چیز کو واضح کر دوں, کوئی بھی ایک بات اپنی طرف سے نہیں, تاکہ آپ کہیں کہ آپ یہ کہاں سے پڑھ. جتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, کئی معتبر, ایک نہیں کئی معتبر کتابوں کے مطالعے کے بعد اس کو خلاصہ کیا, خلاصے کو پھر خلاصہ کیا, خلاصے کو تیسری مرحلے پر خلاصہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو ساری باتیں یا اہل سنت کی معتبر کتابوں میں ہیں یا اہل تشیع کی ائمہ علیہ السلام کی طرف سے منقول معتبر احادیث. اس میں بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں, ہم نے ان کو اگنور کیا. جب خلاصہ کرنے کے لیے آپ بیٹھیں گے تو ان چیزوں کو ہٹائیں گے اور ان چیزوں کو لیں گے کہ جو معتبر ہیں. اس لیے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اس کو میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ بعد میں کسی کو کنفیوژن نہ ہو, یا پھر بعد میں کوئی آ کے کہے ایسا نہیں ویسا ہے, تو آپ مطمئن رہیں کہ جو باتیں ہم سے سنی آپ نے وہ معتبر کتابوں سے اور معتبر احادیث کی روشنی میں سنی. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو عمومی حالات امام کے ظہور سے پہلے کے حالات جو رسالت مآب سے لے کے گیارہویں امام تک ائمہ معصومین اور چہاردہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں, وہ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ تمام عرب کے ممالک کے حکام کی آخری زمانے میں جو ہوں گے ان کی مذمت ہمیں احادیث میں ملتی ہے. رسالت مآب سے لے کے گیارہویں امام تک سب نے کہا کہ ظہور قائم سے پہلے عرب کے جتنے حکام ہوں گے وہ سب کے سب دین فروش اور دشمن اسلام کو مضبوط کرنے والے, دشمن اسلام کے پیروکار اور نوکر ہوں گے. یہ بات عمومی طور پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اس میں کوئی استثنا نہیں. عرب ممالک, یہاں تک کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں جب اس بات کو واضح فرمایا تو ظاہر سی بات ہے جو سننے والے تو سب کے سب عرب تھے. ایک اٹھ گیا, اس نے کہا کہ کیا فرما رہے ہیں آپ, کیا کوئی بھی عرب میں سے ایسا نہیں ہوگا جو امام کی اس وقت مدد کرنے کے لیے اٹھے گا؟ کہا کیوں نہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, حکام جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب غدار اور اپنے ملک اور اپنے دین سے خیانت کرنے والے اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے والے ہوں گے. اور عرب لوگوں میں سے بھی بہت کم لوگ امام کے ناصروں میں ہوں گے, بہت کم لوگ. کمپیئر ٹو عجم, بہت کم لوگ امام کے لشکر میں ہوں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کا مطلب امام کو یہی مشکل پیش آئے گی؟ کہا ہاں, یہی میں بتانے والا تھا کہ امام کے لیے پہلا اور سخت ترین مرحلہ خود عرب کی قوم ہوگی. یہ آپ کے ذہنوں میں ہو. اب آئیے, یہ عمومی طور پر میں نے عرب کی ایک وہ خاکہ کھینچا. اس عرب دنیا میں مصر کے اندر امام نے فرمایا کہ مصر کے اندر امام کے ظہور سے پہلے ہمارے لیے اور ہمارے قائم کے لیے ایک ممبر ہوگا. پوچھا ممبر سے کیا مراد ہے؟ کہا وہ ہمارے لیے ایک مورچہ بن جائے گا, مصر کے اندر کچھ لوگ مرتبہ اہل بیت کی طرف آئیں گے, حقیقت کی طرف آئیں گے, بیداری ان کے اندر پیدا ہوگی, اس حد تک کہ اس زمانے کا حاکم ان سے بہت پریشان ہوگا, لیکن وہ حاکم بھی یہودیوں کا نوکر ہوگا. یہ عجیب باتیں, اور یہ آج کی باتیں نہیں ہیں, آج کچھ باتیں تدبیق ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ رہے گویا کہ ابھی کوئی پیش کر رہا ہے. یہ باتیں 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں. ہم آپ کی خدمت میں صرف اس کو نقل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یمن کے سلسلے میں کہا کہ یمن میں چونکہ اویس قرنی کا وطن ہے, ویسے بھی کچھ لوگوں کے اندر جذبات ہوں گے اور وہ جذبات ابھریں گے اور مکتب اہل بیت کی طرف آئیں گے. کچھ عرصے پہلے اچانک ٹرانزٹ میں ہمیں رکنا پڑا یمن کے پایتخت, اور وہاں ہم نے جمعہ کا دن بھی تھا اتفاق سے, باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ نمازیں ہو رہی ہیں جمعہ کی, تو ہر مسجد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اندر بلند آواز میں پڑھی جا رہی ہے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے سے یہاں یمن کے مفتیوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال یمن کے اندر بیداری ہوگی. کہا اور کہیں, کہا فلسطین کے اطراف حق پرست ایسے ابھریں گے جو دشمن اسلام کو ہمیشہ عاجز اور رسوا کرتے رہیں گے. یہ کب کی بات ہے؟ آج کی بات نہیں ہے. آج آپ کو لگ رہا ہے کہ گویا ابھی ساری باتیں کوئی بتا رہا ہے, 1400 سال کی باتیں ہیں جو میں ایک ایک کو, میں اگر حدیث اور ریفرنسز لاتا تو شاید آپ کے یقین میں اضافہ ہوتا کہ ہاں بھائی یہ باتیں بہت پرانی ہیں اور 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ساری احادیث کی روشنی میں ہے جو میں مفہوم کو جلدی جلدی آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جو جمع کر رہے ہیں حدیثیں امام کے ظہور کے زمانے کی, وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لیے انہوں نے استثناء کیا. مڈل ایسٹ میں ایران کے حاکم اور ایران کے عوام مختلف ہوں گے اور وہ اہل بیت کی مودت اور محبت میں سرشار کلیجے رکھیں گے اور وہ امام کی پشت پناہی کے لیے تیار رہیں گے. تو وہ بریکٹ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا تھا انقلاب اسلامی کے 5 سال پہلے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کرے, پوری توجہ سنیے گا, خدا کرے کہ یہ حدیثیں سچی ہوں, اس لیے کہ مجھے تو آثار لگتے ہیں کہ دیگر تمام عرب ممالک سے بدتر یہ ملک ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ دشمنوں کا یہ تمدن غرب کا بھی گہوارہ بنا ہوا ہے اور دشمنوں کا مضبوط مورچہ بھی بنا ہوا ہے, اور یہ ایسا ملک ہے کہ مجھے دور دور تک ان حدیثوں کی صداقت نظر نہیں آتی, پھر بھی چونکہ حدیث ہے خدا کرے کہ سچی ہو. لکھنے والے نے براکٹ میں لکھا ہے, اور 26 سال پہلے جب انقلاب اسلامی آیا تھا, اس انقلاب اسلامی کے پہلے سال, اسی سال جس سال 11واں مہینہ جو ہوتا ہے, وہاں فارسی کے جو مہینے ہیں ان کے جو نام ہے, 11ویں مہینے میں بہمن وہ نام ہے اس مہینے کا, بہمن میں تو یہ انقلاب پورے عروج پر آیا, اس سے پہلے تو صرف کچھ باتیں نظر آتی تھیں. اسی سال کی ابتدا میں یو ایس کا پریسیڈنٹ وزٹ کرنے گیا ہے ایران, اور وہ اس وزٹ کے دوران بادشاہ کو مبارکبادی یہ کہہ کے دیتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ اس پورے خطے میں سب سے مضبوط اور سب سے اسٹیبل گورنمنٹ آپ کی ہے. اسی سال جس سال انقلاب آیا, اور بادشاہ کو کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ملا. اب دیکھ رہے ہیں, تو یہ علامتیں جو پہلے بتائی گئی تھی کچھ لوگوں کو, اس وقت بھی پتا نہیں چلتا تھا, دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے تھے, لیکن وہ آثار دکھائی دیے. اور اس کے بعد بتایا قم ایک ایسی سرزمین ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں میں ہر جگہ سے لوگ آتے تھے, کچھ ایرانی بھی جاتے تھے شاگرد. امام نے ایرانیوں کو بٹھایا اس وقت, اور ان میں سے ایک بہت مشہور امام کا شاگرد بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی طرف سے حدیث میں منقول ہے. امام نے شاگردوں کو, دوسرے شاگردوں کو بٹھا کے کہا کہ جانتے ہو یہ کس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا نہیں.
تو یہ اس سرزمین سے تعلق رکھتا ہے کہ جب ہماری فقہ کو ہمارے مکتب کو دنیا والے چھکرا دیں گے تو اس سرزمین سے ہماری فقہ اور ہماری معرفت کا نور ایسے دنیا میں پھیلے گا کہ دنیا کا کوئی گوشہ, دنیا کی کوئی ایسی سرزمین نہ ہوگی کہ جہاں یہاں سے علم ہمارا نہ پہنچتا ہو.
اتنی باتیں اس زمانے میں بتائی گئیں, کس کو پتا تھا انقلاب اسلامی سے پہلے کیا ایسا سچ بھی ہو جائے گا, اور یہ ہو گیا, یہ عمومی علامت پوری ہو گئی. آج دنیا کی کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیے, یا قم کی کتاب دیکھیں گے, یا قم کی طرف سے آنے والا طالب علم اور مبلغ دیکھیں گے جو دین کی تبلیغ کر رہا ہوگا, یا پھر قم سے کوئی اثر وہاں ظاہر ہوگا کہ اس اثر کی بنیاد پر آج معرفت اہل بیت اور معارف اہل بیت اور علوم اہل بیت دنیا بھر میں نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو تمام باتوں میں کیا ہوا ظاہر, مڈل ایسٹ کے اندر عربوں سے کوئی امید نہیں, عیاشیاں اور حکام سے تو کوئی توقع نہیں. اب ایسے میں فلسطین کے اطراف ایک قوم زندہ اور حق پرست اور دشمن کو عاجز کرتی رہے گی, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اور دوسری طرف ایران کے سلسلے میں بھی آپ نے سن لیا. یہ ساری باتیں معتبر احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, یہاں تک کہ تفسیر کشاف نے اور زمخشری نے تو اس میں اس قدر باتیں بتائیں, کہا کہ یہ باتیں ابھی ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی, لیکن لگتا ہے کہ ایران کبھی ایسا بھی ہونے والا ہے کہ اس قدر مضبوط اسلام کا قلعہ ہوگا. تو یہ ساری باتیں آپ کو آہستہ آہستہ اس دور میں سمجھ میں آنے لگی ہیں. اس کے علاوہ آئیے, ہم نے مصر کے بارے میں سنا اور یمن کے بارے میں سنا کہ وہاں کچھ بیداریاں ہوں گی. سوریا کے بارے میں سنیے, سوریا کے اندر یہ ہوگا کہ کسی حد تک وہاں بیداری ہوگی, لیکن سفیانی جو وہاں پر آئے گا اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے کہ سفیانی اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کا قتل عام کرے, اور وہ کام یہ کرے گا. جب آپ کو ظاہر ہوگا وہ شخص تو آپ کے لیے یہ سارے آثار بہت واضح طور پر نمودار ہوں گے. اب سوریا سے ہٹ کر آئیے عراق کے سلسلے میں. میں نے عراق کے حالات جو امام کے ظہور سے پہلے ائمہ معصومین کی احادیث میں پائی جاتی ہے اس کو اکٹھا کیا, اور کچھ چیزیں میں نے جو کامن تھی تمام احادیث میں اور احادیث میں معتبر تھی ان کو جمع کیا. تمام چیزوں کو چھانٹ کے میں نے چار ایسی چیزیں دیکھی کہ جو مسلم ہے اور حتمی ہے. عراق کے حالات امام کے ظہور سے پہلے, امام کے ظہور سے پہلے عراق کے حالات چار امپورٹنٹ پوائنٹس پر بیس ہیں, اس کو آپ سنیے گا. ایک کلمات پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پر. تمام احادیث میں امام کے ظہور سے پہلے کوئی بھی اچھی گورنمنٹ کی ہمیں امید نہیں دی گئی ہے. آپ کو میں نا امید نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ظہور سے پہلے کے لیے بتایا کہ ایک حاکم آئے گا اور وہ بڑا ظالم ہوگا, اور اس کا نام اس زمانے میں مشہور ہوگا شیسبانی, شین یہ سواد بے الف نون ای. اب وہ شیسبانی کب آئے گا حالات بتاتے ہیں. ایک یہ کہ حاکم ظالم ہوگا امام کی ظہور سے پہلے. دوسری بات, بصرہ کی سرزمین دھس جائے گی, زمین میں دھس جائے گی, اور بہت ساری معتبر احادیث اس کے سلسلے میں ملتی ہیں. تیسری بات, امام کے ظہور سے پہلے تک عراق کے عوام خوف شدید میں مبتلا ہوں گے, ایسا بھیانک ماحول ان کے درمیان ہوگا, ڈر شدت سے ان کے اندر پایا جا رہا ہوگا, خوف شدید ہوگا, جبکہ وہ ہم یہ جو علامت ہے اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں. چوتھی چیز پوری توجہ سے سنیے گا کہ چوتھی چیز مہنگائی اور قحط سالی کا سلسلہ ایسا ہوگا کہ لوگ معمولی کھانے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنی لڑکیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شاید یہ ابھی نہیں آیا. اب اس کے درمیان جو بات بتائی گئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام اس وقت ظاہر فرمائیں گے, اس حالت میں ظاہر فرمائیں گے
جبکہ دجلہ اور فرات دونوں نہروں پر کفار کا قبضہ ہوگا. یہ مسلم بات عراق کے حالات کے اندر ملتی ہے. امام اس وقت ظاہر فرمائیں گے جبکہ دجلہ اور فرات پر کفار کا قبضہ ہوگا,
جو کہ آہستہ آہستہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو عراق کے حالات, تو عمومی طور پر مڈل ایسٹ پر ہم نے نظر رکھی اور عمومی علائم آپ کی خدمت میں جو اتھنٹک ہیں, جس میں کسی نے بھی شبہ نہیں کیا کہ احادیث معتبر ہے. اب آئیے علائم حتمیہ پر, کہ جو خاص علامتیں ہیں اور ان کا ہونا ضروری ہے, حتمی ہے, اور امام کے ظہور سے پہلے یہ علامتیں ہوں گی. اور ان علائم کو اگر آپ چھانٹ کے جو ہر معتبر حدیث میں ہے اس کو لے کر جمع کریں گے تو آٹھ ملیں گی, آٹھ سے زیادہ نہیں ملیں گی. تیار ہیں تو صلوات پڑھیں. پہلی علامت خروج دجال. دجال کا اپیرینس, اس کا ظاہر ہونا. دوسری علامت قیام یمانی, یمن سے ایک آدمی مرد مجاہد قیام کرے گا, سٹینڈ کرے گا مسلمات میں سے. اور تقریباً ہر امام نے ان باتوں کو ریپیٹ کروایا, اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ حتمی ہے. تیسری چیز خروج سفیانی. چوتھی چیز بیدا کا زمین میں دھس جانا, ایک ایسی سرزمین ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, بیدا. پانچویں چیز آسمانی ندا, ایک ندا آئے گی آسمانی ندا. چھٹی چیز نفس زکیہ کا قتل. ساتویں چیز سید حسنی کا خروج خراسان سے. اور آٹھویں اور آخری چیز حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک نوی چیز بھی ہے کہ جو تمام معتبر حدیث میں نہیں ہے لیکن کچھ معتبر حدیث میں ہے, اور وہ یہ کہ امام کے ظہور کے سال میں رمضان کا جو مہینہ ہوگا اس میں چاند گرہن بھی ہوگا اور سورج گرہن بھی ہوگا. یہ خصوف رنگ ہے, یہ مونار اکلس بھی ہوگا اور سولار اکلس بھی ہوگا ایک ہی مہینے کے اندر. تو کہتے ہیں اس سال یہ ہوگا. اب ذرا اس کو اور واضح کرتے ہوئے آج کی بات کو میں تمام کروں. اس کے علاوہ باقی باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ ضمنی ہیں, غیر حتمی ہیں, یقینی نہیں ہے, اور اس طرح جو میں نے بتایا جو کہ تمام معتبر احادیث میں ہر جگہ سیمیلر الفاظ میں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے میں نے عرض کیا, دجال. دجال کیا ہے؟ دجال عربی لفظ ہے. کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے, آج کوئی نعرے والی بات نہیں ہو رہی نا, تو اس لیے میں جب کوئی محروم ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہوں, بس اسی لیے. دجال عربی لفظ ہے اور صیغہ مبالغہ ہے. دجال جیسے مکار. اب میں اچھی مثالیں اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ یہ معنی اس کا سیمیلر ہے. دجال دجل سے ہے, درد سے, جیسے درد نہیں ہے ویسے دجل ہے. دجل کہتے ہیں مکاری کو, فریب دینے کو, دھوکا دینے کو, سراب دکھانے کو, حقیقت پر پردہ ڈال کے غیر حقیقت کو حقیقت اور حقیقت کو غیر حقیقت بتانے کو, یہ ہوتا ہے دجل. اب جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہو اس میں اسے دجال کہتے ہیں. جو اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو, جیسے میں جو علم رکھتا ہوں اسے عالم کہتے ہیں, جو بہت زیادہ رکھے اسے علام کہتے ہیں.
جیسے مکاری کرنے والے کو ماکر کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ مکر کرنے والے کو مکار کہتے ہیں، ہے نا؟ ویسے یہ دجال ہے، بہت زیادہ دجل کرنے والا، بہت زیادہ فریب دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے والا، یہ دجال ہے. اب دجال کی جو روایات میں شکل بتائی گئی ہے اس کو آپ سنیں، پھر اس کے بعد انالائزیشن سنیں، اس پر تبصرہ سنیں. اور وہ تبصرہ بھی میرا اپنا نہیں ہے، تاکہ کوئی بات میں کیچ کرے کہ آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ جو اس طرح حدیث میں بتائی گئی چیزوں کو اپنی طرف سے پیش کرے. میں نے نہیں، آج کے بہت زیادہ سمجھدار اسکالرس نے ہمارے نظریے کی نہیں، ان کے نظریے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تائید کرتے ہوئے کچھ شوشے اپنی طرف سے اس میں شامل کرتے ہوئے، کہ جو کہ حتمی طور پر عقلی ہے، اور غیر عقلی بات تو ہم ممبر سے کرتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. احادیث میں رسالت میں آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے دجال ہوتے تھے. میری قوم کے دجال تمام دجالوں کے دجال. اس میں سے پہلا دجال جو قریبی ہوں گے ان کو میرے جو صحابہ ہیں ان میں سے بعض لوگ ضرور دیکھیں گے، جو مکاری کی انتہا کرنے والے ہیں. دیکھا معاویہ کی شکل میں لوگوں نے بعد میں. اس کے بعد فرمایا کہ میرے اس آخری فرزند کی اس عالمی حکومت سے پہلے جتنی حکومت فراگیر اور وسیع ہے اتنی ہی سرسختی کے ساتھ مکاری کرنے والا دجال بھی ہوگا. دجال ایسا ہوگا کہ جو امام کے ظہور سے پہلے پوری دنیا پر اپنا اثر رکھے گا. ٹھیک. اب آئیے دوسری احادیث میں کہ دجال کی ماں یہودیہ ہوگی. ابھی ہم جو احادیث میں وہ پیش کر رہے ہیں، کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ابھی. دجال کی ماں کون ہوگی؟ یہودیہ ہوگی. دجال کا حلیہ یہ بتایا گیا کہ دجال کا ایک قدم ایک میل کے برابر ہوگا. دجال کی صرف ایک آنکھ ہوگی. اعور عربی میں کہتے صرف ایک آنکھ رکھنے والے جانور نما انسان کو. ایک آنکھ ہوگی اور وہ بھی بیچ پیشانی پہ ہوگی، اور وہ ستارے کی طرح چمک رہی ہوگی. البتہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آنکھ جو ایک ہوگی اور چمک رہی ہوگی، در عین حال کے وہ چمک رہی ہوگی خون آلود بھی ہوگی. اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ساری چیزیں، یہ کوٹ اگر آپ سمجھ رہے تو پھر جو آج کل کے جو بالکل ہی دجال کی حقیقت کو جانتے ہیں اور پہنچ گئے ہیں اس کی تہ تک، ان کے تبصرے کو سننے میں آپ کو لطف آئے گا. اگر یہ کوئی ایک بھی چیز آپ مس کریں گے نا تو پھر اس تبصرے پر آپ کو کوئی لطف نہیں آئے گا، اور بلکہ حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی. در عین حال کے وہ چمک رہی ہوگی آنکھ خون آلود بھی ہوگی. وہ لوگوں کو آنکھ دکھائے گا جبکہ حقیقت میں وہ پانی ہوگا، اور لوگوں کو پانی دکھائے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی. یہ حدیثوں میں ہے. اور پھر کوئی بھی دنیا کا ایسا گوشہ نہیں ہوگا جہاں اس کا روب و دبدبا پہنچتا نہ ہو. یہ بھی حدیثوں میں ہے. اس کے علاوہ جو خاص بات ہے وہ یہ کہ وہ ہر جگہ پہ یہ بات کرے گا کہ جو میرے ہیں وہ آ جائیں، وہ نجات پا جائیں گے، اور جو میرے ساتھ نہیں ہیں وہ ہٹ جائے کہ ان کو ہم تباہ کر دیں گے، اور میں ہوں جو تمہاری تقدیریں بناتا ہوں. میں ہوں وہ ربوبیت کا اعلان کرے گا، حالانکہ الوہیت کا اعلان نہیں کرے گا. شاید وہ بھی گاڈ گاڈ کرے لیکن وہ ربوبیت کا اعلان کرے گا، الوہیت کا نہیں. وہ کہے گا ہم پالنے والے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ میں رہو گے تو بچ کے رہو گے، جس کے نیک ہو جاؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے. یہ اس کا
سلوگن ہوگا اور کیا ہوگا اس کا,
کہتے اس کے دریاؤں میں بھی راستے ہوں گے اور اس کے اثرات اور اس کا کنٹرول فضاؤں میں بھی نظر آئے گا,
یہ حدیث میں ہے. اور گزشتہ چند سالوں تک بھی تمام احادیث کے جمع کرنے والے ایک کسی غیر معمولی انسان کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے. کیا ایسا ہوگا؟ تعجب کی بات ہے کہ یہ کوئی یہودی عورت ایسے بچے کو پیدا کیسے کرے گی. اگر کوئی ایسا بچہ واقعی بھی ہے کوئی انسان کی شکل میں, تو یہ پیدا کیسے ہوگا کہ ایک قدم اس کا ایک میل کے برابر ہو؟ یہ دنیا میں کیسے آئے گا؟ یہ غیر معمولی انسان کیسے ہوگا؟ لیکن سب کہتے تھے کہ ہاں یہ دجال ہے, تو ظاہر سی بات احادیث میں ہے تو غلط تو نہیں ہے, معتبر احادیث میں ہے اور ہمیں ماننا ہوگا کہ کوئی ایسا دجال ظاہر ہوگا.
اس کو میڈیا, دیکھیں ابھی میڈیا کا لفظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں, جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ میوسیقی اور اس طرح کے آلات میں بھی تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ ایکسپرٹ ہوگا.
ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ ہوگا,
ایسی ایسی میوزک ایجاد کرے گا کہ بالکل بچہ جو ابھی ابھی جس نے بچے کو جنم دیا ہے وہ اس میوزک کی آواز سن کے بے چین ہو جائے گی, اپنے بچے کو تڑپتا ہوا روتا ہوا چھوڑ کے اس کی طرف چلی جائے گی.
یہ باتیں روایت میں ہیں, احادیث میں ہیں. ٹھیک ہے, یہ دجال ہے. اور کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ دجال جو ہے وہ آخر کار فنا ہوگا, دو جگہ پہ اس کی فوج اس کا لشکر جا نہیں سکے گی. ایک جگہ فلسطین کے اطراف کے وہ لوگ جو حق پرست ہیں ان کے یہاں نہیں جا سکے گی, دوسری جگہ جو میں نے عرض کیا ایران, اور تیسری جگہ مدینہ کا خود شہر اور مکے کا شہر ہے. اور اس کا فائنل جو معرکہ ہوگا وہ کوفے کے اطراف ہی ہوگا, کوفے کے اطراف ہی ہوگا. آگے ساری باتیں آپ کو اس حد تک احادیث کی روشنی میں دجال پر ہم نے تبصرہ کیا. اب آئیے انالائز پر, تجزیے پر, کامنٹری پر, کہ جو آج کے زمانے کے ایکسپرٹ علماء نے مشکل حل کر دی ہے کہ کوئی ایسا بچہ تو کیسے کبھی پیدا ہونے والا نہیں, اور اگر ایسا کوئی بچہ خدا خود پیدا کرے تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا کہ فتنہ بھی وہ ایجاد کرتا ہے اور اس کے بعد کسی کو بھیج کے اس فتنے کو بھی ختم کرتا ہے. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا بچہ پیدا کرے اور وہ بھی ایک یہودیہ عورت کے. تو آئیے ایک ایک چیز. ماں یہودیہ, کہتے ہیں کہ یہودی لوگ آخری زمانے میں ایک ایسا سسٹم بنائیں گے, اس سسٹم کا نام حقیقت میں دجال ہے, کسی آدمی کا نام دجال نہیں ہے. یہ ماں ہے, پیچھے کلابی ہے.
یہ ماں ہے یہودیہ, لابی ہے باقاعدہ, جو دجال کو جنم دے کر لا رہی ہے اور دنیا بھر میں اپنا اثر ظاہر کر رہی ہے. یہ جو احادیث میں ملتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور حقیقت میں صرف ایک آنکھ ہے, وہ صرف مادی آنکھ ہے, مانویات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, روحانی چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, دین کی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ایک چیز سمجھتے ہیں, کس طرح سے بھیڑیوں کی طرح لوٹے اور کس طرح سے مظلوموں کو تباہ کرے.
ایک آنکھ ہے ان کی,
اور یہ چمکتی اس لیے ہے کہ دنیا کی یہ مادی چیزیں چمکنے والی چیزیں ہیں, زرق و برق کی چیزیں ہیں, لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ویزے کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں. یہ عجیب و غریب چمکنے والی چیز ہے, لیکن امام نے فرمایا کہ درائن حال کی وہ چمک رہی ہے, خون آلود بھی ہے, یعنی ہزاروں انسانوں کا خون بھی اسی کے ذمہ ہے جو وہاں چمک رہی ہے. اب یہ جو کہتا آگ بتا رہا ہے حقیقت میں پانی ہے,
آج کے اس زمانے میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمان بننے سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہا, یہ آگ ہے, یہ ٹیروریزم ہے, یہ شدت پسندی ہے, یہ بنیاد پرستی ہے, یا نہ جاؤ. لوگ جو نہیں گئے یا ڈر کے پیچھے رہ گئے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دجال کی بات مان لی ہے. آگ کہا کس کو؟ پانی کو. حقیقت میں وہ پانی ہے, اسلام پانی ہے جو تمہاری زندگی بدل دیتا ہے, تمہارے اندر حیات پیدا کر دیتا ہے. پانی ہے تو حیات بخش ہے, پانی ہے تو مفید ہے, پانی ہے تو سراپا زندگی ہے. اور وہ پانی اسلام ہے, دین مبین ہے. اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آگ بنا کے پیش کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے. اس کے لیے خود مسلمان جو جاہل قسم کے دجالی فکر رکھنے والے ان کو لیتا ہے اور وہ ان کو استعمال میں لاتا ہے. کبھی طالبان کو لاتا ہے, کبھی کبھی اسامہ جیسے شخص کو لاتا ہے, کبھی ملا عمر کو لاتا ہے, کبھی اس طرح کے لوگوں کو لاتا ہے, کبھی یاسر عرفات کو استعمال کرتا ہے. جب تک استعمال ہوتا رہا اور جب اس کو تھوڑی سی عقل آنے لگتی ہے تو اس کو زہر سے ختم بھی کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح دجال کی جال دنیا بھر میں پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آگ کہہ رہا ہے جبکہ وہ پانی ہے, اور پانی کہہ رہا ہے جبکہ وہ آگ ہے. پانی کیا؟ کہ ہماری بات سن لو, ہمارے الائنس میں شامل ہو جاؤ, ہمارے طرفداروں میں شامل ہو جاؤ. یہاں تک کہ دھمکی یہی تو دیکھ تھی کہ پاکستان اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو بچ جائے گا, اور اگر نہیں تو طے کر لے کہ تجھے بھی ختم ہونا ہے. کہ بڑی شاباشی دی کہ تم جھولی میں گر گئے ہو, بہت اچھا کیا, ہمیں بچا لیا. دجال کی جال میں جا کے بھی کوئی زندہ ہے اور بچا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اپنے ہی لوگوں نے شاباشی دی کہ بہت بڑا کارنامہ دیا, بڑی حکمت عملی سے کام لیا کہ اس نے بچا لیا. کیا بچایا؟ دین چلا گیا, ایمان چلا گیا, غیرت چلے گئی, وجدان چلا گیا, ضمیر چلی گئی, سب کچھ تو چلا گیا, کہتے بچ گیا. کیا بچا؟ یہ جانے, سانس لیتی ہوئی جانے, چلتی پھرتی لاشیں. یہ دجال ہے جو کہتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ بچ جائیں گے, جو ہٹ جائیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے. اور وہی جو میں پوری توجہ سنے گا, جو الفاظ احادیث میں, اس کو بعینے آپ لے کے آ سکتے ہیں اور حالات کے ساتھ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے آگ کو پانی اور پانی کو آگ, آپ دیکھ رہے ہیں ایکسس آف ایول کون ہے؟ جو محور شرارت, جو محور حقیقت ہے, وہ محور شرارت کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں. اور جو محور شرارت ہے وہ پیس کیپر کی طرح دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور دجال کا سسٹم آپ دیکھیں کہ فضاؤں پر بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نبض بھی اپنی جگہ بیٹھ کے چیک کر رہے ہیں کہ وہ کتنی سانسیں لے رہے ہیں, سانس لینے میں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, یا وہ کس حد تک زندہ رہ سکتے. ہم تو اتنے ماہر ہیں, سیٹلائٹ ہمارے اتنے کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہمارے دشمن کے گھروں میں جا کے اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتے کیا ہے ناشتے میں, دوپہر میں کیا باتیں کرتے ہیں, وہ میٹنگیں کس طرح کی کرتے ہیں, کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. ہم اتنے ماہر ہیں. اور عجیب بات یہ کہ اتنے ماہر تو ہیں کہنے کے لیے, لیکن جب اٹلانٹا میں ایک مجرم مار کے 8 منزلہ عمارت سے نکل کے چلا جاتا ہے, 10 گھنٹے گزر جاتے ہیں, اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. وہ آج ہی کی خبر ہے. اگر آپ آج سے بے خبر نہ ہوتے تو آج کی بات کو بھی سمجھتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. آج سے آپ بے خبر ہوں گے تو نہ کل کی خبر آپ کو فائدہ پہنچائے گی, یا آئندہ آنے والے کل کی خبر پہنچائے گی آپ کو فائدہ. تو آپ دیکھ رہے 10 گھنٹے گزرے, کہہ رہے ہیں کہ وہ ملا نہیں ہمیں. ایک مجرم کو تم سمجھ نہیں سکتے اور کہتے ہو کہ ہم دور دور تک دشمنوں کی میٹنگز دیکھتے ہیں. یہ دجال ہے, فضاؤں پہ کنٹرول, باتیں ہیں صرف. اور پھر دریاؤں میں راستے بنائے ہیں, ٹھیک ہے بنائے ہوں گے, اور پھر دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں اثر نہ پہنچتا ہو. موسیقی ہالی ووڈ اس کی زندہ مثال ہے. آج دنیا میں ہالی ووڈ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں شیطان اکبر کے بعد شیطان اصغر ایشیا میں بھی ہے جو بالی ووڈ کے طور پر ظاہر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور مسلمان ہیں جو رات میں جب تک فلم نہیں دیکھتے نیند نہیں آتی انہیں. بالی ووڈ نے ایسا ان کے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے کہ کہتے ہیں ہم انڈیا کو پسند نہیں کرتے, ہم پاکستانی ہیں. بہت گندی چیز, لیکن انڈین فلم کے بغیر نیند بھی نہیں آتی. یہ کیسی محبت ہے اپنے وطن کی, کیسی اسلامی فکر ہے تمہاری. کیا ہو گیا ہے تمہیں, دجال کے اثرات سے بچتے کیوں نہیں ہیں ہم؟ مجلس لمبی ہو جائے گی تو لوگوں کو نیند آ جائے گی. 3 گھنٹے کی فلم سے زیادہ برابر کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکتی. ایک سلوات پڑھے محمد والا. تو چلے ابھی تو الحمدللہ ماحول کچھ ہوا کہ آپ سمجھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے, بہت ڈرائی کر رہے ہیں بہت ڈرائی کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوا, ذرا سا اب فریش ہوئے ہیں. اگر فریش ابھی بھی نہیں ہوئے تو ایک صلوات جاندار پڑھے محمد وال محمد. تو دجال حقیقت میں ایک سسٹم کو کہتے ہیں, ایک نظام کو جو مادی نظام ہے, سرمایہ داری کا نظام ہے, استکبار کا نظام ہے جو ہمیشہ بڑا ہی چاہتا ہے. اسے سیٹسفیکشن کبھی نہیں ہوتا جب تک کہ پوری دنیا پر وہ سمجھے کہ ہم قابض ہیں. اور اس کے بعد زبان بھی تو دیکھو, دجال کی زبان استعمال ہوتی ہے, مسٹ ڈو فلاں ملک مسٹ شوڈ, اور یہ ایسے حکم دیتے جیسے پوری دنیا ان کی ہے اور یہ باس ہیں ساری دنیا کے. آپ نے کبھی سنا ہے ایک جگہ بھی کبھی ریکویسٹ کی زبان نہیں ہے؟ یہی تو دجال کی زبان ہوتی ہے. جہاں ریکویسٹ کی زبان نہیں ہوتی, عاجزی کی زبان نہیں ہوتی, مسٹ اینڈ شوڈ کی بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی تقریر ہوتی ہے آپ ذرا لگا لیں تو دجال کو سمجھ لیں. دجال کو سمجھنے میں آپ کو دیر نہیں لگے گی. تو اس اعتبار سے جو علائم حتمیہ 8 اور یا پھر وہ اس غیر حتمی کو بھی ملا کے 9 ہے, تو ایک پہلی جو علامت ہے پوری ہو چکی ہے. خدا کی قسم دجال دنیا بھر میں چھایا ہوا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں, دجال تمہارے گھروں تک آ گیا. دجال کوئی ہیولا کوئی ڈائناسور نہیں ہے کہ جو کسی وقت پیدا ہوگا اور ظاہر ہوگا, ہو چکا ہے. اور اس کے سسٹم سے دنیا میں نقصانات پہنچنے بھی لگے ہیں. خون سے بھری آنکھ, ایک آنکھ ہے اس کی, اور وہ جو ایک قدم ایک میل کے برابر ہے وہ اسی طرح ہے کہ فوراً یہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچتا, یہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال ایک ایسا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا کہ ایک ہاتھ اس کا مشرق میں تو دوسرا ہاتھ مغرب میں. یہ بھی ہم نے دیکھا, کون سا ملک ہے کہ جہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچا, جہاں پہنچا اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ ہاتھ بہت کام کرنے لگا. ہم نے دیکھا فوجیں ہر جگہ ہیں اس کی, ایشیا میں, یورپ میں, امریکہ کے اطراف کے ملکوں میں اور افریقہ میں, ہر جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح. تو دجال کی بات سمجھ میں آ گئی. تو دجال ہے اور وہ پہنچ گیا ہے, کوفے کے قریب تک گیا. وہ تو اللہ کا عجیب و غریب انتظام ہے کہ کوفے کو کراس کر کے وہ نجف تک جا نہیں سکا. وہاں پر محافظین جو اللہ نے مقرر کیے ہیں, جن سے جو کام لینا ہے اللہ لے لیتا ہے اور حفاظتیں ہو جاتی ہیں. چنانچہ یہ دجال کی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے دوسری چیز کی طرف جائیں کہ علامت حتمیہ میں سے ہے کہ سیریا کی ابھی جو پوزیشن ہے اس میں جیسے ہی آپ کودتا محسوس کریں, دیکھیں کہ حکومت بدلی اور ایک سفیانی نمودار ہوا جو ظالم جابر اور خونخوار ہے. تو اسی فوج میں سے نکلے گا کوئی بھی اور اس کا نام بھی بتا دیا گیا, تو اور بھی آپ کو آسان کر دیا گیا کہ آپ پریشان بھی نہ ہو. جیسے ہی کوئی آئے نام اس کا عثمان بن انبسہ ہو, نوٹ کر لے, عثمان بن انبسا اس کا نام ہے. جیسے میں نے بتایا کہ امام کے ظہور کے وقت جو حاکم ہوگا عراق کا وہ شاہ سبانی ہوگا, تو یہاں عثمان بن انبسا حاکم ہوگا سیریا کا. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سیریا میں عثمان بن انفسا کو حاکم دیکھو تو جان لو کہ اس کی حکومت کی پوری عمر صرف 9 مہینے کی ہوگی, اور 9 مہینے کے اختتام پر ہمارا قائم دنیا میں ظاہر ہوگا. نو مہینے اس کی پوری مدت حکومت 9 مہینے. اور یہ تیزی سے کاٹتا ہوا سروں کو چاہنے والوں کے, اہل بیت کے چاہنے والوں کے پہنچے گا. اس کی اس خطرناک اور ظالمانہ کاروائی کے خلاف یمن سے اٹھے گا, یہ تیسری علامت ہے. ایک مرد مجاہد جو اہل بیت کی حقانیت کا اعلان کرتا ہوا آل محمد کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا اور مظلوموں کی حمایت کے لیے وہاں سے نکلے گا, ایک یمنی یہاں سے اور دوسرا خراسان سے ایک سید حسنی. کس کے خلاف اٹھے گا؟ وہی سفیانی کے. عجیب سلسلے ہیں جو ملتے ہیں, تاریخ تاریخ کو دہراتی ہے. وہاں سفیان کی اولاد کے مقابل میں ہاشم کے وہ فرزند اٹھے تھے, اس معاویہ کے خلاف حسن اور اس کے بعد یزید کے خلاف حسین. تو یہاں پر بھی اس سفیانی کے خلاف کوئی اٹھے گا تو امام حسن کی اولاد سے ایک سید اٹھے گا جس کا نام سید حسن ہی کہا گیا. تو یہ ہوگا. کتنی علامتیں ہو گئیں؟ چوتھی علامت بھی میں نے بتا دی, یمنی اور اس کے بعد خراسانی سید حسنی. یہ دو اٹھیں گے اور دونوں میں اتحاد بھی ہوگا, اور یہ سفیانی کے لشکر کے مقابلے میں ہوں گے اور مقابلہ کرتے کرتے. لیکن یہ اس وقت تک مدینے اور مکے کے قریب کی سرزمین تک پہنچ جائے گا جس کا نام بیدہ ہے. اور ایسے میں اللہ کا جلال, اور یہاں پر موجودہ نہیں ہے بلکہ خود ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے جو کہ ظاہر ہوگا جب بے تاشا ظلم اپنے سر کو اونچا کرے گا, وہاں ظالم کو دھسنا ہوگا. چاہے فرعون کے دھسنے کی بات تاریخ میں ہو وہ بھی موجودہ نہیں, اس لیے کہ فرعون نے ظلم کی انتہا کر دی تھی, تو اس کی انتہا یہی تھی کہ دریائے نیل میں ختم ہو جائے, غرق ہو جائے. اور یہاں سفیانی کا کہ لشکر کی بھی بات یہ ہوگی کہ بیدہ کی سرزمین میں وہ لشکر جیسے وارد ہوگا تو اس لشکر کا اچھا خاصا حصہ زمین میں دھس جائے گا. یہ پانچویں علامت حتمیہ پوری ہو جائے گی. سلوات پڑھے محمد والے محمد. چھٹی علامت, یہ جو علامتیں پوری توجہ سے ذہن میں رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہے, اپنے گھر میں بھی رکھنا ہے, کبھی اسے مس نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا تعلق ہمارے زمانے کے امام سے, ہماری آنکھوں کو بھی بیدار رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کا ظہور کا وقت آ جائے اور ہم سوتے رہ جائیں. یہ کبھی کسی ایک وفادار کی نیند انسان کو بے وفا بنا دے گی, اس کا بھی خیال ہمیں ہونا چاہیے. کتنی علامتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی؟ دیکھیں ابھی کوئی کہہ رہا 4, کوئی کہہ رہا 5, تو آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. 5 علامتیں ہو گئی. چھٹی علامت یہ ہے کہ پوری توجہ سنیے گا کہ امام کے ظہور سے پہلے جہاں یہ معرکہ آرائیاں ہوں گی وہیں ایک سید کا قتل بھی ہوگا, ایک سید حسنی. نام اس کا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا نام ہوگا محمد بن حسن, یہی نفس زکیہ ہے محمد بن حسن. بعض لوگوں نے محمد نام تھا باقی الحکیم کا, یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے تھے, تو ان کے قتل کو کہا یہ نفس زکیہ کا قتل ہو گیا, جبکہ دوسری بات نہیں سمجھی انہوں نے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ نفس زکیہ کے قتل میں اور امام کے ظہور میں صرف, مولا علی فرماتے ہیں کہ صرف 15 راتیں ہوں گی, صرف 15 راتیں ہوں گی, اس کو ذہن میں رکھیں. 15 راتیں ہوں گی صرف. سفیانی کے خروج کے بعد کتنے مہینے؟ 9 مہینے.
اور یہاں قتل نفس زکیہ کے بعد صرف 15 راتیں رہ جائیں گی. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ ساتویں علامت یہ ہے کہ امام کے ظہور کے موقع پر آسمانی ندا آئے گی, اور یہ ندا ہر انسان کے کانوں تک ٹکرائے گی. وہ ندا, البتہ روایات میں مختلف ندائیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ندا جو آئے گی وہ یہ کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کانا زہو, کا حق آ گیا ہے باطل فنا ہو گیا, اور باطل کو فنا ہونا ہی تھا. یہ آیت کی ندا. کچھ روایات میں ہے کہ ایک ندا جو آئے گی وہ یہ آئے گی کہ اللہ ایوہ الناس, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ ان علی وشیعتہ ہم الفائزون ہم علی الحق, کہ شیعہ اور علی اور ان کے شیعہ وہی حق پر ہوں گے اور وہی کامیاب ہوں گے, اور ان کے مقابل میں جو تھا جو ہے وہ باطل ہے. یہ ندا گونجے گی, اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ ندا گونجے گی کہ انسانوں بیدار ہو جاؤ کہ تمہارا منجی نجات دینے والا امام اللہ کی آخری حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. خانہ کعبہ سے ظاہر ہو چکے ہیں. یہ ندا آئے گی امام کے ظہور کی خبر آسمانی ندا سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سب کی سب صحیح ہوں, یہ ساری ندائیں آئیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی ندا آئے, ہو سکتا ہے کہ ساری ندائیں ایک ساتھ آئیں. آٹھویں چیز میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوا چلوں, وہ حضرت عیسیٰ مسیح کا نزول اجلال ہے. حضرت عیسیٰ مسیح بیت المقدس میں طلوع فجر کے موقع پر نازل فرمائیں گے, اور امام یہاں سے معرکہ طے کرتے ہوئے جب وہ مدد کے لیے پکاریں گے, وہ لوگ جو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور دجال کی فوج کو آنے نہیں دے رہے ہیں, ان کی مدد کے لیے امام بیت المقدس کا رخ کریں گے. صبح کا وقت ہوگا, بعض روایت میں ہے کہ عصر کا وقت ہے. اب جو بھی وقت ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے, صبح کا وقت یا مغرب کا وقت, وہ عصر کا وقت. لیکن اس عصر کی وقت کی بات کو ہم اس لیے حتمی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور کا جو وقت بتایا گیا وہ صبح صادق کا وقت بتایا گیا, طلوع فجر کے موقع پر بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ ظاہر ہوں گے بیت المقدس میں. تو امام جب پہنچیں گے تو امام مصلی بیت المقدس پر کھڑے ہوں گے, تکبیر کہیں گے اور نماز کی ابتدا کریں گے. وہاں لبے کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ پہنچیں گے اور امام کی اقتداء فرمائیں گے, تب جا کے صحیح معنوں میں نماز جماعت کا لطف آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پڑھنے پڑھانے والا زہرا کا لال ہو اور پڑھنے والا مریم کا لال ہو. صحیح معنوں میں مزہ اس وقت آئے گا کہ امام امامت کرے اور نبی نبوت کے تمام اثرات کے ساتھ اقتدا کرے, صحیح معنوں میں لطف آئے گا. اور اس کے بعد امام کے ہاتھوں میں حضرت مسیح بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ جتنی بدعتیں میری قوم نے پیدا کی ہیں ان کے خاتمے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. چنانچہ حضرت مسیح کا کام یہ ہوگا کہ جتنے بھی مجسمے اور یہ کراس ہوں گے ان سب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور اس کے گوشت کو حرام قرار دیں گے اور شراب کو بین کریں گے اور شراب پینے والے کو خود اپنے ہاتھوں سے کوڑے لگائیں گے. یہ ایک سلسلہ یہیں سے اس عالمی حکومت کا چل پڑے گا کہ آہستہ آہستہ اب کوفے کو پایتخت قرار دیا جائے گا. اب امام کے ظہور کے بعد کیا ہے, نہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس پر گفتگو ہوگی, نہ وقت ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. صرف ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ایک دل کرتا ہے کہ جمعہ کا دن میں تصور کروں. میرے تصور کو غلط بھی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ امام نے اپنی غیبت کے دوران وہی کیا ہے جس کے تصور کو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ تصور کیا ہے کہ امام جب
آئیں گے اور دشمنوں کو ختم کریں گے اور ظالموں کو فنا کریں گے تو کیا وہ کام نہیں کریں گے جس کی حسرت فاطمہ کو تھی, جس کی حسرت حضرت حسن کو تھی, جس کی حسرت امام حسین کو تھی؟ کیا وہ کام نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں, وہ آئیں گے جنت البقیع کی ویرانی کو آبادی میں بدل دیں گے, کہیں گے میری جدہ آپ کی قبر تاریخ تھی لیکن میں اس قبر کو آباد کروں گا, تمام انسانوں کی زیارت گاہ بنا دوں گا, شاندار روزہ بناؤں گا. یہ میرا تصور ہے, میں کسی حدیث کی بات نہیں کرتا, میرا یہ تصور ہے کہ حسین کی مظلومی کا صحیح معنوں میں انتقام میرا مولا لے گا. اور کیوں نہ لے, اس نے بار بار ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے سلام کہا ہے, اس بچی کے لیے بھی سلام کہا ہے کہ جس کے کرتے میں آگ لگی تھی. ہے نازادارو, ذرا سمجھے کہ کربلا میں جو مصیبتیں آئی کیا زمانے کا امام اسے بھلا سکتا ہے؟ کیا بھلا دے گا؟ ہرگز نہیں بھلائے گا. وہ منظر کون بھلا سکتا ہے جس منظر کو سید سجاد نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلایا؟ آج کی جو رات ہے نا, یہ رات سفر کی پہلی رات ہے, اور آپ کو معلوم ہے پہلی سفر کی صبح کو یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دروازے پر روک دیا گیا اور شام کو سجایا گیا, دمشق کو سجایا جا رہا ہے دلہن کی طرح, باجے بجائے جا رہے ہیں اور بازاروں کو سجایا جا رہا ہے, نقارے بجانے والے نقارے بجا رہے ہیں, بنی امیہ خوشیوں کے انتظام کر رہے ہیں, ایسے میں بیویوں کو رسول زادیوں کو دروازے پہ روکا گیا ہے کہ جب سب سج سج کے تیار ہو جائے تو پھر ان کو بازاروں میں لایا جائے. ایسے میں زینب نے سنا کہ لوگ تماشا کرنے کے لیے, لوگ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے, ہمارے اوپر ہنسنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, تو بی نے کہا بی بی آؤ, میں نے برداشت کر لیا, میرے بھائی کو سوکھے گلے سے ذبح کیا گیا کند خنجر سے, میں نے برداشت کر لیا, کریے جوان کے سینے پہ برچی مار دی, میں نے برداشت کر لیا, میرے گھر کو اجاڑ دیا, میں نے برداشت کر لیا, خیموں میں آگ لگائی, میں نے برداشت کر لیا, بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا, میں نے برداشت کر لیا, ہاتھوں میں رسیاں باندھی, میں نے برداشت کیا, لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا. علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی, رسول کی نوازی, فاسقوں کے درمیان. جزاکم ربکم, دو جملے ہیں صبح آنے کے لیے. ہزادارو, فاسقوں کے درمیان اہل حرم جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. او بیبیو, کا کیا کریں؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ, میں بد دعا کروں گی آمین کو, دیکھنا کہ کس طرح یزیدیت اسی وقت بہت. بیبیاں جمع ہوئی, سید سجاد کو خبر ہوئی, بیڑیوں کو اور زنجیروں کو سنبھالتے ہوئے پہنچے. پھپھی اما, امتحان کی منزلیں ابھی باقی ہیں. پھپھی اما, پھپھی اما, تیار ہو جائیے, اس منزل سے بھی ہمیں گزرنا ہے. ہاں دادارو, دروازے شام سے گزارا گیا مجھے نہیں معلوم, یہی سید سجاد ہے نا, ہر مصیبت پر رونے کے آنسو جو تھے وہ تھام لیے جاتے تھے, لیکن جب تذکرہ شام کا ہوتا بے ساختہ رو پڑتے, کہتے اشام اشام اشام. ہاں دادارو, کل ہی کے دن اس قافلے کو اہل حرم کو شام کے بازاروں سے گزارا گیا, اور یہی نہیں دربار میں لایا گیا, بیویوں کو ان کی گردنوں کو رسی سے باندھا گیا تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک راوی کہتا, رپورٹر کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو ایک بچی درمیان میں تھی جو کبھی اپنے پیروں کو اٹھاتی تھی اور کبھی بٹھاتی تھی. میں نے غور سے دیکھا, ایسا کیوں کر رہی ہے یہ بچی, کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ قریب جا کے دیکھا, کیا دیکھا کہ اس کے گلے میں رسی ہے. جب بیویاں ہوتی ہے یہ اپنے پیروں کو اٹھاتی. ہاں دادارو, یہ مجلس اس عشرے کی آخری مجلس اور بیوی کے اور اہل حرم کے میں شام میں وارث ہونے والی مجلس ہے. ہاں دادارو,
دربار یزید ہے, سجا ہوا دربار. جب بی بیوں کی تعارف کیا وقت آیا, انٹروڈیوس کیا گیا بی بیوں کو, تو اندر جو پردہ نشین یزید کی بیوی تھی, جب اس نے یہ سنا کہ یہ رسول کی نوازی ہے جو آئی ہے, یہ فاطمہ کی بیٹی ہے جو آئی ہے, ایک مرتبہ اس نے پردہ کو چار کیا, بے پردہ میدان میں آئی, دربار میں آئی, یزید نے اپنی آبا اتاری, بیوی پہ ڈالا, بیوی نے ہٹا کے کہا او ظالم فاطمہ کی بیٹی.
بس زحمت تمام کرو, کسی ظالم نے فضا کی شان میں گستاخی کی. تاریخ عجیب و غریب باتیں لکھتی ہے, سنے گا دادارو,
کسی ظالم نے گستاخی کی, صرف
کس کی شان میں, فضا جیسی کنیز آل محمد کی شان میں.
جتنے وہاں کالے کام کر رہے تھے یزید کے دربار میں اور یزید کے سپاہیوں کے طور پر تھے, انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم کی ایک خاتون کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, سب نے تلواریں کھینچ لی, یہ ہمارے قوم کی خاتون ہے. میں نے کہا کہ شاید بی بی زینب نے منظر دیکھا ہو تو نجب کا رخ کیا ہو. بابا کنیزوں کی سپورٹ میں لوگ آ گئے آپ کی بیٹیوں کی.
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو امام کے ظہور کے لیے تیار اور آمادہ فرما, ہمارے دل و دماغ کو ان کے نور سے روشن و منور فرما. پروردگار علم و معرفت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما, ہمارے دماغوں کو, ہماری فکروں کو عروج شعور عطا فرما. الہی و ربی و مولائی دشمنان اسلام کو اور دجال زمانہ کو رسوا اور ذلیل و خوار اور کمزور فرما. پروردگارہ پرچم کفر و نفاق, پرچم استکبار جہانی کو سرنگو فرما. اسلام و مسلمین اور مومنین کو عزت عطا فرما, دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما. الہی و ربی و مولائی علماء اعلی مراجع اعظم خصوصاً رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تیرے ہی آخری حجت کا, اس کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو اس کے عوان و انصار میں شمار فرما, اس کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصے دار فرما, ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرما. ماتم حسین.
نزدیک آ کے ماتم کیجیے آپ.